پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کے میزبان قمر عباس جعفری، سلام قبول کیجیے صاحب۔ آج کے پروگرام میں ہم سب سے پہلے گفتگو کریں گے افغانستان میں طالبان کی جانب سے صدر اشرف غنی کی اس پیشکش کو محدود مدت کے لیے قبول کرنے کے حوالے سے کہ عید الفطر کے موقع پر جنگ بندی قائم کی جائے تاکہ لوگ اطمینان سے اور سکون سے عید الفطر منا سکیں، جس کے بعد ہم گفتگو کریں گے پاکستان میں پانی کی قلت کے حوالے سے، جس کے بارے میں ایپیکس کورٹ کے چیف جسٹس نے اب نوٹس لیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اب خود کورٹ اس بات کی نگرانی کرے گا کہ پاکستان میں ڈیمز بنتے ہیں یا نہیں بنتے۔ جس کے بعد گفتگو کریں گے کچھ پاکستان کی سیاست کے حوالے سے، پھر کینیڈا میں ہونے والی G7 میٹنگ کے بارے میں اور اس میں صدر ٹرمپ کی شرکت کے بارے میں گفتگو ہوگی، اور آخر میں صدر ٹرمپ کے شمالی کوریا کے صدر سے متوقع ملاقات کے بارے میں ماہرین سے گفتگو کریں گے۔ تو آغاز کرتے ہیں پروگرام کا۔ ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں کابل سے جناب انیس الرحمان صاحب، ممتاز تجزیہ کار ہیں، صحافی ہیں، اور بریگیڈیئر سعد نذیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں پاکستان سے، جن کا تعلق انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز سے ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے، اس کو سن لیتے ہیں، پھر دونوں ماہرین سے گفتگو کرتے ہیں۔
پاکستان اور افغانستان کے درمیان آئندہ ہفتے متوقع طور پر اعلیٰ سطح کے رابطوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے، اور سفارتی ذرائع کے مطابق افغان عسکری عہدیداروں پر مشتمل ایک وفد اس دوران اسلام آباد کا دورہ کرے گا، جس کے بعد پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ بھی کابل کا دورہ کریں گے۔ باضابطہ طور پر اس بارے میں ابھی تک کوئی سرکاری بیان سامنے نہیں آیا ہے، تاہم اسلام آباد اور کابل کے درمیان یہ رابطے کیسے وقت ہو رہے ہیں جب افغان حکومت کی طرف سے عید الفطر کے موقع پر عارضی جنگ بندی کے اعلان کے بعد افغان طالبان نے عید پر 3 روز کے لیے افغان سیکیورٹی فورسز کے خلاف اپنی عسکری کارروائیاں روکنے کا اعلان کیا ہے۔ بعض مبصرین کا خیال ہے کہ افغانستان میں اس عارضی جنگ بندی کے لیے امریکہ اور پاکستان نے مل کر کردار ادا کیا ہے۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ کی ایک بریفنگ کے دوران پاکستان کے کردار کے بارے میں پوچھنے پر محکمہ خارجہ کے ایک اعلی عہدیدار نے اس کا براہ راست جواب دینے کی بجائے کہا کہ یہ افغان حکومت کا اقدام ہے۔ واضح رہے کہ افغان صدر اشرف غنی کی طرف سے طالبان کو عارضی جنگ بندی کی پیشکش سے پہلے امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پمپیو نے پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل باجوہ سے فون پر ہونے والی بات چیت میں پاک امریکہ تعلقات اور افغانستان میں سیاسی مفاہمت اور دیگر امور پر گفتگو کی تھی۔ دریں اثنا اطلاعات کے مطابق افغان سیکیورٹی فورسز نے مشرقی صوبے ننگرہار میں کارروائی کر کے 10 شدت پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے، اور بتایا جاتا ہے ان میں سے 5 پاکستانی عسکری پسند تھے۔
جی، سب سے پہلے میں آغاز کروں گا انیس الرحمان صاحب آپ سے۔ اشرف غنی صاحب نے جو صدر ہیں افغانستان کے، انہوں نے پیشکش کی تھی، 2-3 دن تک طالبان کی جانب خاموشی رہی، اب اچانک انہوں نے ان 3 دنوں کے لیے جو عید الفطر سے متعلق ہیں اس پر ایگری کیا ہے کہ جنگ بندی ہونی چاہیے اور ہوگی۔ کتنا آپٹیمزم پایا جاتا ہے افغانستان میں کہ اب برف پگھلنا شروع ہو گئی ہے اور شاید بات مزید آگے بڑھ سکے؟
جی، بہت شکریہ جعفری صاحب۔ دیکھیں، میں نے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ فروری میں جو ہائی پیس کونسل کا ایک اجلاس ہوا تھا، اور اس میں جو ہے اشرف غنی خود بیٹھے تھے، اور اس میں جو ہے سارے میڈیا کو بھی بلایا گیا تھا، اور انہوں نے جو ایک پروپوزل پیش کیا تھا، ایک پیکج پیش کیا تھا طالبان کو امن کی طرف آنے کے لیے، پیس ڈائلاگ نیس ٹیبل پہ آنے کے لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسی چیز کا ایک تسلسل ہے۔ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے پچھلے 18 سالوں میں کہ طالبان نے جو ہے حکومت افغانستان کی ایک پیشکش قبول کی ہے، پہلے ایسے نہیں ہوا کرتا تھا۔ اشرف غنی نے جب پروپوزل پیش کیا یا پیکج پیش کیا تو اس کا رد عمل شروع میں کچھ اچھا نہیں ہوا تھا، لیکن اب ایسا نظر آ رہا ہے کہ جو ہماری ہائی پیس کونسل ہے، اسی طرح جو ہماری ہائی کمان ہے، ان کی کوششوں کی وجہ سے جو ہے وہ برف جو ہے وہ ابھی پگھلنا شروع ہو چکی ہے، اور اس کی وہی ایک یہی نشانی ہے کہ طالبان نے جو ہے پہلی دفعہ سیز فائر کا اعلان کیا ہے افغانستان کے اندر۔ آپ کو خوب پتا ہوگا کہ پچھلے تقریباً 1 ماہ میں یہاں پہ تقریباً 500-600 لوگ جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، اس سے زیادہ جو ہیں وہ زخمی ہو چکے ہیں، اس سے زیادہ جو ہیں لوگ یتیم ہو چکے ہیں، اس سے زیادہ جو ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں کی جو انفراسٹرکچر ہے وہ تباہ ہو چکا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تباہی جو ہے یہ صرف اور صرف افغانستان کے لوگوں کی ہو رہی ہیں۔ طالبان جو ہے وہ یا روس میں بیٹھے ہوں گے یا جو ہے ایران میں بیٹھے ہوں گے یا پاکستان میں بیٹھے ہوں گے یا قطر یا سعودی میں بیٹھے ہوں گے. اسی طرح میں جو ہمارے یہاں پہ لوگ ہیں اسی طرح وہ بھی میں مثال دوں گا. لیکن جو تباہی ہو رہی ہیں وہ افغانستان کے لوگوں کی ہو رہی ہیں, عام لوگوں کی ہو رہی ہیں, افغانستان کی ہو رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ کہ ایک بہت خوش آئین بات ہے.
اچھا,
اور میں ایک افغان یہ بات کہوں گا کہ اللہ کرے کہ یہ عید ختم ہی نہ ہو, یہ عید اتنی لمبی ہو کہ ہماری ساری زندگی اس میں گزر جائے, اسی طرح جو ہے یہ سیز فائر ہو اور جنگ بندی ہو.
اچھا انیس صاحب, ایک بات مجھے یہ بتائیے کہ یہ خبر بھی ساتھ میں آئی ہے کہ افغان سیکورٹی فورسز نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے 10 طالبان ملیٹنٹس کو مار دیا, جن میں شاید کہا جاتا ہے کہ 5 پاکستانی بھی ہیں. تو کیا یہ اس قسم کے واقعات تو جو طالبان کا موقف ہے اس پر اثر انداز ہوں گے آپ کے خیال میں؟
دیکھیے, میں یہ جو واقعہ ہوا ہے ننگرہار میں یہ ابھی نہیں ہوا, یہ تقریباً 2-3 دن پہلے کی بات ہے, یہ ابھی کی بات نہیں ہے. اور یہ بتایا یہی جاتا ہے کہ یہ داعش کے لوگ بتائے جا رہے ہیں. طالبان کا جو ہے وہ اس میں اتنا وہ نہیں ہے, نام نہیں آیا, کیونکہ جو ایک آفیشیل اسٹیٹمنٹ آئی تھی اس میں طالبان کا ذکر ہوا تھا, جو میں نے خود بھی پڑھا تھا. لیکن وہاں کے جو لوگ عام لوگ ہیں جس کا ہمارے سورسز ہے, ان سے جب ہماری بات ہوئی, ان سے ہمیں پتا چلا, تو کہا جاتا ہے کہ یہ جو لوگ مارے گئے ہیں وہ داعش کے لوگ ہیں, جس میں 5 پاکستانی, جو اس میں 4 جو ہے اورگزئی ہیں اور 1 افریدی قوم سے ہیں اس پار. تو وہ بتایا جا رہا ہے, عام لوگ یہ بتا رہے ہیں, لیکن آفیشل یہ بتا رہے ہیں کہ نہیں, یہ جو ہے وہ طالبان مارے گئے ہیں. لیکن یہ 2-3 دن کی پہلے کا جو ہے ایک واقعہ ہے جو ابھی سامنے آیا ہے.
اچھا, ہمارے ساتھ رہیے گا بریگیڈیئر سید نذیر صاحب. اب امریکہ نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ اس نے پاکستان سے کہا ہے کہ وہ طالبان شورش کے سلسلے میں براہ راست مذاکرات میں افغان حکومت کی مدد کرے. آپ کو یاد ہوگا کہ پومپیو صاحب نے, جو امریکہ کے وزیر خارجہ ہیں, انہوں نے پاکستان کے آرمی چیف کو ٹیلی فون بھی کیا تھا. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے اس میں پاکستان کا وہ رول بھی ہے جس کے لیے اسے بار بار کہا جاتا ہے اور وہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اس رول کو پلے کر رہا ہے؟
تو یقینی طور پر, کیونکہ ابھی ہمارے جو جنرل آصف غفور صاحب ہیں جو آئی ایس پی آر کے ترجمان ہیں, انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہم امریکہ کو اور افغانستان میں کامیاب ہونا دیکھنا چاہتے ہیں. اور اس کامیابی کا راستہ انہوں نے کہا کہ امن کے راستے سے ہو, اور امن کا راستہ بات چیت سے کے ذریعے ہو. تو یہ تو پاکستان کی خواہش رہی ہے. اس کے علاوہ یہ جو پہلے انڈونیشیا میں کانفرنس ہوئی, اس کے بعد افغانستان میں ہوئی, پاکستان میں بھی علماء کی کانفرنس ہوئی, اور ان سب میں یہ متفقہ طور پر ایک قسم کی ڈکری کی کہ وائلنس جو ہے وہ صرف اسٹیٹ کا کام ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ وائلنس سے مسئلے حل نہیں ہوتے, اور جتنے بھی فریق ہیں وہ امن کا دامن پکڑے اور امن کا راستہ اختیار کرے. تو میرے خیال میں کہ طالبان پر تو یہ علماء کی طرف سے بھی ایک قسم کا آپ کہہ سکتے ہیں ایک اثر تھا, جو کہ انہوں نے دکھا دیا کہ عید کے دنوں میں, اسپیشلی جب مقدس مہینہ ہے, اس میں لوگوں نے روزے رکھے ہیں اور وہ اپنی خوشی نہ منا سکے بہتر طریقے سے, آزاد طریقے سے, بے خوف و خطر. تو یہ ایک اور میرے خیال میں اسلامی بھائی چارے کے طور پر بھی ایک قسم کا ان پر پریشر تھا, اور انہوں نے اس چیز کو قبول کر لیا کہ 3 دن کے لیے یا 4 دن کے لیے وہاں پر ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں گے. البتہ امریکہ یا باقی جو نیٹو کے فورسز ہیں ان کے ساتھ یہ معاہدہ نہیں ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان میں بھی بہت سارے ینگ لوگ ہیں, اس کے علاوہ علماء بھی تھے, اس کے علاوہ باقی شہری بھی تھے, جنہوں نے امن مارچ کے امن کے لیے انہوں نے دھرنے بھی دیے, سٹن بھی کیا, اور اس کے علاوہ کچھ بھوک ہڑتالیں بھی ہوئی. تو اس سے عوام جو ہے وہ ہر قسم کے وائلنس سے تنگ آ چکے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے ان کو امن میسر ہو, خصوصی طور پر عید کے دنوں میں ہو. میرے خیال میں افغان عوام کی بھی ایک ڈیمانڈ تھا, اور اس افغان عوام کے ڈیمانڈ کو سامنے رکھتے ہوئے اشرف غنی نے بھی پیشکش کیا تھا, اور انہوں نے اس پیشکش کو قبول کر لیا تھا.
اچھا, سعد عزیز صاحب جی,
جہاں تک تعلق ہے
جی, یہ بتائیے مجھے کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات جو تھے بڑے کشیدہ تھے, لیکن مائک پومپیو صاحب نے ٹیلی فون کیا پاکستان کے آرمی چیف کو, اور اب آل آف اے سڈن یہ طالبان کا موقف سامنے آیا. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب امریکہ اور پاکستان کے درمیان بھی اس حوالے سے تعلقات میں کشیدگی میں کمی آ رہی ہے اور تعلقات بہتری کی جانب جا رہے ہیں؟
تو میرے خیال میں کہ جو ٹرمپ صاحب کی جو پہلے پالیسی تھی, جو انہوں نے پالیسی بیان دیا تھا, اس پر ہمیں دلامت امریکہ کے لیے بھی کافی مشکل نظر آتا ہے، اس لیے کہ اس کے بعد افغانستان میں بہت زیادہ وائلنس ہوا اور بہت زیادہ نقصان ہوا، عام لوگوں کا بھی ہوا، سیکورٹی فورسز کا بھی ہوا، اور جنگ بہت زیادہ تیزی پکڑ لی، اور جس کے بعد میرے خیال میں کچھ ریئلائزیشن امریکی حکومت میں، ان کے تھنک ٹینکس میں بھی ہے کہ افغانستان کا جو امن کا راستہ ہے وہ پاکستان کے ذریعے تلاش کیا جائے، اور پاکستان کی جو کوششیں ہیں یا ان کے ساتھ جو انگیجمنٹ کی جو پالیسی ہے یا افغانستان میں جو ان کا الائنس ہے اس کو تقویت دی جائے، اور پاکستان کو اکثر کارنر نہیں کیا جائے، اور ان کو مطلب ہے کہ اس جو ایکویشن ہے اس میں برابر کا حصہ دیا جائے. تو میرے خیال میں اس کی وجہ سے پاکستان اور امریکہ کے درمیان کچھ رابطے بھی بڑھے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ پاکستان کی بات بھی ماننے لگے ہیں کہ جنگ کے ذریعے اس کا خاتمہ ممکن نہیں ہے.
اچھا صحیح.
میرے خیال میں کہ امن کے رستے کے لیے ظاہر ہے کہ پاکستان اپنا کردار جو نبھا رہا ہے اس میں یقینی طور پر یہ جو جنگ بندی بھی ہے، اس کے علاوہ پہلے بھی جو پیس ٹاک فیسیلیٹیشن تھی اور اب بھی پاکستان اس کے لیے تیار ہے، لیکن بات یہ ہے کہ امریکہ نے ابھی اپنے پورے پتے، اپنے پورا ارادہ ظاہر نہیں کیا ہے کہ وہ کس حد تک افغانستان میں رہنا چاہتے ہیں اور کس حد تک وہ انہیں اس جنگ کو جاری رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ افغان عوام میں بھی خواہش ہے، ان کی حکومت میں بھی خواہش ہے، پاکستان طالبان میں بھی خواہش ہے، لیکن یہ کہ بیرونی فیکٹر جو ہے وہ ابھی سنٹر آف گریویٹی ہے یا ایک فوکس میں ہے، اور وہ فوکس ظاہر ہے کہ امریکہ ہے، کیونکہ ایسے جو انکنونشنلی آپ سمجھ لیں کہ غیر رسمی بات چیت میں بھی جو ہمارے ان کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے تو اس میں اس کا اندازہ دیا جاتا ہے کہ بڑے لوگ جو ہے یا بڑی طاقتیں جو ہیں وہ اگر کردار ادا کرے تو پھر ہم چھوٹے ممالک یا چھوٹے جو گروپس ہیں وہ امن کے لیے زیادہ بہتر طریقے سے تیار ہو سکتے ہیں.
صحیح. اچھا انیس صاحب، ایک آخری بات یہ اور بتائیے مجھے کہ اس پورے سینریو میں طالبان کے لیے یا افغان حکومت کے داعش کا جو رول ہے وہ کتنا خطرناک ہوتا جا رہا ہے؟ انیس صاحب آپ لائے جی،
افغان گورنمنٹ کا اور طالبان کا تو میں نہیں بتا سکتا، لیکن اتنا میں کہوں گا کہ جو جہاں پہ داعش موجود ہے افغانستان کے اندر جو بارڈر وغیرہ ہیں تو وہاں تک تو صحیح ہے، لیکن جو ہم سمجھتے ہیں کہ جو خود کش دھماکے ہیں، سوسائڈ ہیں، اس کو روکنا جو ہے افغان گورنمنٹ کے لیے بہت مشکل ہے، لیکن یہ وہاں تک جو ہے بالکل افغانستان گورنمنٹ کے ان پہ کنٹرول ہے، اس پہ جو ہے حملے بھی ہوتے ہیں، ان پہ جو ہے آپریشن بھی ان کے خلاف ہوتے ہیں، اور سب سے جو مؤثر جو ایک طریقہ ہے ڈرون اٹیک ان پہ ہو رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے ایک مہینے میں رمضان سے پہلے ایک اٹیک ہوا تھا جس میں تقریباً 40 داعش مارے گئے تھے، اور اس میں 19 جو ہے پاکستانی بتائے جا رہے تھے کہ اس میں 19 جو ہے پاکستانی ہے، جو وہاں کے ایک سینئر صحافی شمیم شاہد صاحب نے بھی اس کی تصدیق کی تھی، اور ان کے ذرائع نے بھی یہی بتایا تھا کہ بالکل اس میں جو ہے 19 پاکستانی بھی مارے گئے تھے، لیکن یہ ہے کہ داعش بالکل ایک افغانستان کے ایک خطرہ ہے. لیکن اب جو نئی جو ایک سلسلہ یہاں پہ افغانستان میں شروع ہوا تھا لڑائی کا، جو آپ نے دیکھا فراکا اور اسی طرح کندوز اور ننگرہار اور یہ علاقے، تو اس میں جو ہے داعش کے اتنے اٹیکس نہیں ہوئے تھے. داعش کا جو کام ہے وہ تھوڑا سا ٹارگیٹنگ ہے، وہ ایسا نہیں کر رہے کہ ایک مخصوص جگہ پہ جو ہے وہ لڑائی جاری رکھتے ہیں، نہیں، اس کا جو ہے کام یہ ہے کہ ایک جگہ کو ٹارگیٹ کر کے اس پہ جو ہے یا سوسائڈ اٹیک کرتے ہیں اور یا جو ہے اپنے لوگ بھیج دیتے ہیں، 4-5 لوگ بھیج دیتے ہیں، لیکن اس کی واپسی ممکن نہیں ہے. طالبان اور داعش کے اس میں یہی فرق ہے، طالبان جو ہے ایک جگہ پہ کنٹرول ہے ان لوگوں کی، جو آپ تقریباً جو آفیشل جو ہمارے پاس جو ایک نمبر ہے 18-20 جو یہاں کے ڈسٹرکٹ ہیں ان پہ طالبان کی جو ہے بالکل کنٹرول ہے، تو وہاں سے یہ ساری چیزیں کنٹرول کر رہے ہیں، لیکن داعش کا ایسا کچھ ہے نہیں.
اچھا صاحبان، ہمارے ساتھ رہیے، ہمارے کالر ہیں متین سلیمانی صاحب لنڈی کوتل سے، شاید آپ سے کچھ سوال کرنا چاہیں. جی متین سلمانی صاحب،
السلام علیکم سر. سر میں مہمان کابل کا جو مہمان صاحب ہے اسی پوچھنا چاہتا ہوں، اگر اشرف غنی صاحب اعلان بھی کر دی کہ انڈیا کے رسوخ کو 6 مہینے میں بالکل ختم کرنے کے لیے اور امریکہ 6 مہینے میں یہاں سے نکل جائے گا، تو کیا اب مستقل امن نہیں آئے گا افغانستان میں؟
انیس صاحب آپ کے لیے سوال ہے.
سوال کیا دیکھیں، افغانستان کی سچویشن ایسی نہیں ہے، ساری دنیا کو پتا ہے، کم از کم یہ تو لنڈی کوتل میں رہ رہے ہیں ان کو تو بالکل اچھی پتہ ہونا چاہیے۔ یہاں پہ ابھی بھی لوگ تاج میں بیٹھے ہوئے ہیں، مورچوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، طالبان دے کے، داعش دے کے، یہاں پہ جو جنوب اور شمال اور اسی طرح آپ جو ہیں ننگرہار میں دیکھیں، کنڑ میں دیکھیں کہ وہاں پہ جو ہیں لوگ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر یہاں سے امریکہ چلا جائے گا تو سارے پھر جو ہیں کوئی کابل پہ چاروں پانچ طرف سے جو ہے وہ اٹیک ہو جائیں گے۔ اب افغانستان اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ امریکہ یہاں سے نکل جائے اور بالکل امن آ جائے، اس وقت جو ہے ضرورت ہے، ضرورت کی بنیاد پر ہم نے اس کے ساتھ افغان گورنمنٹ نے جو ہے اس کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا ہوا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ساری دنیا کو پتا ہے، پاکستان کے لوگوں کو تو بالکل اچھی طرح پتا ہونا چاہیے کہ اگر یہاں سے امریکہ چلا جائے تو کیا ہوگا، اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ افغانستان اتنا سٹیبل نہیں ہے، یہاں کی گورنمنٹ اتنی سٹیبل نہیں ہے، ہماری جو انکم ہے وہ اتنی سٹیبل نہیں ہے، ہماری اکانومی اتنی سٹیبل نہیں ہے، ہمارے جو خزانہ ہے اس میں اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم جو ہے لوگوں کو اتنی جابز دلائے، ہمارے اتنی ملٹری کو جو ہے وہ تنخواہیں دے۔ تو یہ ساری چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے افغانستان کی گورنمنٹ کے، افغانستان لوگوں کی ایک مجبوری ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ یا نیٹو جو یہاں پہ ہے ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کے ساتھ رہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہاں سے لوگ نکل جائیں گے تو پھر تو وہی لنڈی کوتل جو آج تھوڑا سا اس میں ہے، پیس ہے، تو پھر یہی حالات نہیں ہوں گے، یہاں سے پھر افغان مہاجرین جائیں گے اور پھر پشاور اور پھر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پوزیشن میں افغانستان نہیں ہے۔
اچھا، ہمارے ایک اور کالر ہیں نصیر بنگٹ صاحب کوہاٹ سے۔ جی نصیر بنگٹ صاحب، نصیر بنگٹ صاحب لائن پر ہیں، میرے خیال میں ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا انیس الرحمان صاحب اور بریگیڈیئر سعد نذیر صاحب، آپ دونوں صاحبان کا بہت شکریہ۔ جی فرمائیے، آپ بول کیوں نہیں رہے تھے پہلے؟
السلام علیکم جناب۔
وعلیکم السلام، بولیے۔
میری گزارش ہے اخوان بھائی سے کہ بھائی یہ آپ انڈیا کو نکالیں، امریکہ کو نکالیں، پاکستان اور افغانستان ہم مسلمان ہیں، ہم دوست ہیں، ہم پڑوسی ہیں، ہم خود مل کر مسئلہ حل کریں۔ یہ انڈیا سے کیا لیتے ہو، انڈیا اور امریکہ کو چھوڑو، یہ پاکستان اور افغانستان کا مسئلہ ہے، دونوں بیٹھ کر مسئلے کا حل نکالیں۔ یہ 40 لاکھ افغانی ہمارے پاکستان میں پھر رہے ہیں، آپ لوگوں نے ہمارا بھی ستیہ ناش کر دیا، اپنا بھی ستیہ ناش کر دیا ہے، اس لیے جو ہے نا پاکستان کے ساتھ مل کر یہ مسئلے کا حل کریں۔
بہت شکریہ۔ مرید خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں میاں والی سے۔ جی فرمائیے مرید خان صاحب۔ ملک نائب خان صاحب کوہاٹ سے۔
السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
ہاں جعفری صاحب، میں عرض کر رہا ہوں کیا اگر،
اچھا ان کی بھی لائن ڈراپ ہو گئی ہے، اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب۔ ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں عابد سلیری صاحب اور مقتدی منصور صاحب۔ پاکستان کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے پاکستان میں پانی کی قلت اور ڈیمز بنائے جانے کے حوالے سے کچھ معروضات پیش کیے ہیں، ایک مختصر سی رپورٹ ہے ہمارے ساتھی کی، جس کو سنتے ہیں، اس کے بعد پھر ان لوگوں کے کمنٹس لیتے ہیں۔
صدائے جہاں، وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش۔ ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں۔ آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے؟
پاکستان کے چیف جسٹس ثاقب نثار نے کہا ہے کہ پانی کی قلت کے خاتمے اور آبی ذخائر کی تعمیر میں اب سپریم کورٹ اپنا کردار ادا کرے گی۔ ہفتے کو کراچی میں سپریم کورٹ رجسٹری میں کالا باغ ڈیم سے متعلق ایک کیس کی سماعت کرتے ہوئے چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ہم اس وقت کالا باغ ڈیم کی بحث میں نہیں پڑیں گے اور اس کا متبادل تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ یہ دیکھا جائے کہ پانی کی قلت کو کیسے ختم کیا جائے۔ اس موقع پر پانی و بجلی کے ادارے وابڈا کے سابق سربراہ ظفر محمود نے بینچ کو بتایا کہ کالا باغ ڈیم کی تعمیر کے بارے میں لوگوں کو مکمل آگاہی نہیں، اور اس پر تنازع کے بعد ہی انہوں نے اس ادارے کی سربراہی سے استعفیٰ دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ماحولیاتی تبدیلی سے ملک میں سیلاب آنا شروع ہو گئے ہیں، زیر زمین پانی کی سطح خطرناک حد تک نیچے جا چکی ہے اور کوئٹہ میں پانی اتنا نیچے جا چکا ہے کہ اس کی بحالی میں 200 سال لگیں گے۔ اس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ 10 سال بعد تو کوئٹہ میں پینے کا پانی نہیں ہوگا، یعنی لوگوں کو کوئٹہ سے ہجرت کرنا پڑے گی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آبی ذخائر کی تعمیر سے متعلق ماہرین اور قانوندانوں کے ساتھ مل کر سیمینار منعقد کیے جائیں گے اور سپریم کورٹ اس معاملے کو خود دیکھے گی۔
عابد سلیری صاحب، آپ کا تعلق ایس ڈی پی آئی سے ہے، اپنے سننے والوں کو بتا دیں، اور آپ ایک ماہر معاشی آدمی ہیں اور خاص طور پر آپ پانی کے سلسلے میں بہت کام کر رہے ہیں۔ یہ جو اس وقت تو صورتحال ہے، اگر کالا باغ ڈیم کے علاوہ ظاہر ہے کہ اس پر اتفاق نہیں ہے ملک میں اور لیڈرس اس کے خلاف بھی ہیں بہت سارے، کچھ اس کی حمایت میں بھی ہیں، تو کیا اس کے متبادل کوئی ڈیمز بن سکتے ہیں کہ جہاں پر پانی کو آپ ذخیرہ کر سکیں؟
دیکھیے میرا خیال اس وقت ہمیں مونسون جو ہے برسات کا موسم وہ اب مختصر ہوتا جا رہا ہے، اور جو چار مہینے میں ہمیں بارش ملتی تھی وہ اب ڈیڑھ مہینے میں ملتی ہے. اب جب اتنی زیادہ بارش ہو جاتی ہے ڈیڑھ مہینے میں تو اس کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، اس سے فلڈز آتے ہیں اور اس کے بعد دس مہینے کے لیے قحط سالی یا خشک سالی کی کیفیت ہوتی ہے. اسی طرح سے جو زیر زمین پانی ہے وہ اول تو اس کی کوالٹی بہت ڈیٹیریوریٹ ہو چکی ہے، بہت اس میں ہر طرح کے آرسینک اور کیمیکل اور بیماریاں پیدا کرنے والے مضر صحت بیکٹیریا اس میں مل چکے ہیں، اور اگر ہے بھی تو وہ اب اس کی سطح جو ہے اس میں مسلسل کم ہوتی جا رہی ہے. جیسے بلوچستان میں ہر سال یہ 15 فٹ نیچے چلا جاتا ہے زیر زمین پانی. گلیشیئر جو ہے جو گرمی آئے گی گلیشیئر بڑی تیزی کے ساتھ پگھلیں گے، اور جب یہ تیز پگھلیں گے تو فوری طور پہ آپ کے دریاؤں میں پانی آئے گا، چند سال تک پانی ہوگا اور پھر گلیشیئر جو ہے وہ بھی جواب دے رہے ہوں گے. تو یہ صورتحال جو ہے اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ اس وقت پانی کو ذخیرہ کرنے کے لیے بڑے ڈیم، چھوٹے ڈیم، پہاڑی علاقوں میں ڈیم، جہاں بھی آپ ڈیم بنا سکتے ہیں وہاں پہ ڈیم بنائے جائیں، تاکہ جب آپ کے پاس بہت زیادہ پانی ہو تو اس پانی کو اسٹور کیا جا سکے ان مہینوں کے لیے جبکہ بارش جو ہے وہ بالکل نہیں ہوگی. رہی بات کالا باغ کی، اگر کالا باغ کنٹروورشل بھی ہو چکا ہے تو دیکھیے اس وقت بابگارڈ کی ہمارے پاس اسٹڈیز پڑی ہیں، ورلڈ بینک کی اسٹڈیز پڑی ہیں اور بہت سے اداروں کی اسٹڈیز ہیں کہ یہ تربیلا سے پہلے پہلے 10 سے زیادہ جگہیں جو تھی وہ آئیڈینٹیفائی کی گئی تھی جہاں پہ کہ مختلف ڈیم جو تھے وہ بن سکتے تھے. اس وقت تو ہم اس وقت بیامیر بھاشا کے بارے میں سن رہے ہیں کہ اس کے اوپر پچھلے 5-6 سالوں سے جو کام چل رہا ہے اور ابھی بھی اس کی لینڈ ایکوزیشن پوری طرح مکمل نہیں ہوئی. تو آپ کے پاس بنجی ہے، آپ کے پاس داسو ہے، آپ کے پاس اور بہت سی ایسی سائٹس ہیں یہاں پہ کہ بڑے ڈیم بھی بن سکتے ہیں، یہاں پہ درمیانے درجے کے ڈیم بھی اور رن آف ریور ڈیم جو ہیں وہ بھی بنائے جا سکتے ہیں. تو اس وقت پانی ذخیرہ کرنا ہے جس طرح سے بھی اس کو ذخیرہ کیا جائے اور جس سائز میں بھی اس کو کیا جائے.
اچھا یہ بتائیے آپ اس لہری صاحب کہ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی مداخلت کے بعد اور چیف جسٹس کے انضباط کے بعد اس بات کے امکانات ہیں کہ ڈیمز بننا شروع ہو جائیں اور پانی کا جو ایک انتہائی شدید قلت کا ماحول بن رہا ہے وہ اس کو بہتر کیا جا سکے؟
جی شاید تھوڑا سا اس میں فرق پڑے گا، بہت زیادہ فرق مجھے نہیں لگتا کہ پڑے. اس میں دو چیزیں ہوں گی، ایک تو سپریم کورٹ اس طرح کے ٹیکنیکل معاملات میں اپنے لیے ایک فرینڈز آف دا کورٹ جو کورٹ کو ٹیکنیکل ایڈوائز دے سکے اس سے مشتمل ایک کمیشن بنا دیتا ہے، جوڈیشل کمیشن، جو کہ اپنی سفارشات کورٹ کو پیش کرتا ہے اور کورٹ ان سفارشات کو دیکھ کے اس پہ اپنا آرڈر پاس کرتی ہے. یہ آلریڈی جو اسلام آباد بینچ میں جب بات ہو رہی تھی تو یہاں پہ اعتزاز احسن صاحب کو بنایا گیا تھا، وہ پینے کے پانی کے سلسلے میں تھا. اسی طریقے سے کورٹ جو ہے ڈیمز کے بارے میں بھی ایک ٹیکنیکل بینچ جو ہے کمیشن جو ہے وہ بنا سکتا ہے جو کہ اپنی سفارشات پیش کرے. چیف جسٹس نے یہ بھی اشارہ دیا تھا کہ اگر چاروں بھائی متفق نہیں ہوں گے، جن ان سے بات ان کی چاروں صوبوں کی تھی، تو کوشش کریں گے کہ کوئی قابل عمل حل جو ہے وہ اس کا نکالا جا سکے. تو جس کا مطلب یہی ہے کہ اگر چاروں صوبے جو ہیں وہ کالا باغ پہ ان کی نہیں ہوتا کوئی کنسنسس، تو شاید اس کا کوآرڈینیٹو جو ہے وہ دیکھنے کی کوشش کی جائے. لیکن جہاں پہ سپریم کورٹ بہت مؤثر ہوگا وہ ہوگا ٹائم لائنز اور ڈیڈ لائنز، کہ کم از کم سپریم کورٹ کی وجہ سے اب یہ چیزیں جو ہیں یہ کولڈ اسٹوریج میں نہیں جا سکیں گی. یہ نہیں ہوگا کہ سالہ سال فائلیں پڑی رہیں اور ان پہ کوئی ایکشن نہ لیا جائے. تو مجھے یقین ہے کہ سپریم کورٹ اگر اس پہ کوئی پیریوڈیکل پروگرس مانگنا شروع کر دیتے ہیں باقاعدگی سے ہر 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد، اور حکومت جو ہے وہ آ کے اپنے پروگرس سے بتاتی ہے کہ اس پہ کیا کام ہوا، تو شاید یہ سلسلہ تھوڑا سا تیز ہو جائے.
بہت شکریہ آپ کا سلیری صاحب. اور مختار منصور صاحب یہ فرمائیے کہ اس وقت جو ملک میں صورتحال ہے، ایک تو سیاسی ماحول بنا ہوا ہے، دوسرے پانی کا جو یہ ایک تھریٹ ہے پوری قوم کے لیے، سندھ میں اور خاص طور پر کراچی میں اس کی بڑی قلت ہے، تو یہ واٹر پالیٹکس کیا ہو رہی ہے اس وقت وہاں پر؟
پہلی بات تو یہ ہے کہ تین مرتبہ سندھ اسمبلی نے یونینیمسلی کالا باغ ڈیم کو ریجیکٹ کیا تھا اور پختونخوا اسمبلی بھی اس کو ریجیکٹ کر چکی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ صرف پنجاب اس پر جو ہے وہ ان سے اظہار کر رہا ہے. سوال یہ ہے کہ دیگر ذرائع بھی اختیار کی جا سکتے ہیں, آلٹرنیٹو راستے بھی بن سکتے ہیں, پانی کے ریزروائر اور خاص طور پر بارش کے پانی کو کا ریزروائر بنانے کی ضرورت ہے مختلف جگہوں پر جو تباہ کرتا ہے, اور اسی طرح جو سیلاب آتے ہیں ان کے جو جو, جو راستے ہیں وہاں پر بھی ماہرین کہتے ہیں کہ ریزروائر بنائے جا سکتے ہیں. کالا باغ ڈیم پر اصرار سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ صوبوں کے درمیان چپکلی بڑھے گی اور سیاسی آویزش میں اضافہ ہوگا. اور دوسری بات میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا بہت احسد احترام کہ یہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ آج کی کہ بیٹھے ہیں, یہ بیٹھک جو تھی وہ غیر ضروری تھی کیونکہ یہ مسئلہ جو کونسل آف کامن انٹرسٹ ہے اس میں جانا چاہیے تھا, یہ عدلیہ کے جورسڈکشن کا معاملہ نہیں ہے. کیونکہ یہ جب چاروں صوبوں کے نمائندے وہاں بیٹھیں گے اور وہ بیٹھنے کے بعد اس کے اوپر کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں, تو بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ جس میں میں سمجھتا ہوں اور بہت معذرت کے ساتھ عدلیہ سے کہ عدلیہ جو ہے اس میں اپنی ماورائے آئین جا رہی ہے کیونکہ اس کا یہ جورسڈکشن نہیں ہے. یہ
مختار منصور صاحب, میں ذرا سا آپ سے ایک سوال کروں گا یہاں پر. یہاں پر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ جو کامن انٹرسٹ کونسل ہے یہ تو بہت عرصے سے کام کر رہی ہے لیکن کوئی چیز فائنلائز نہیں ہوئی, تو کوئی تو ایسی اتھارٹی ہونی چاہیے جو ان کو مجبور کرے کہ اس کام کو کریں, تو اس میں کیا قباحت ہے اگر
لیکن مسئلہ وہ آتا چلیے اگر یہ کر بھی رہے تو پھر پرابلم یہ آ رہی ہے کہ وہ جو پروونسز کی اسمبلی میں یونینیمس دونوں دو اسمبلیز کے اندر یونینیمس بھی اس کے بارے میں موجود ہے کہ کالا باغ ڈیم نہیں بننا چاہیے.
وہ صحیح ہے, کالا باغ ڈیم نہیں بننا چاہیے.
8 لاکھ ایکڑ, میں آپ کو اسٹیٹسٹک دے رہا ہوں, پنجاب کی 8 لاکھ ایکڑ زمین اس سے سیراب ہوگی, اس کے بدلے میں سندھ کی 25 لاکھ ایکڑ زمین برباد ہو جائے گی.
صحیح, لیکن جو تباہ ہو چکا جیسا کہ عابد سلیری صاحب نے کہا ہے کہ دوسری بھی جو سائٹس ہیں وہ آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہیں, وہاں بن سکتے ہیں ڈیمس. ڈیمس تو بننے چاہیے نا, تاکہ پانی
کئی ڈیم بن سکتے. ڈیم بالکل بننے چاہیے, میں اس کا مخالف نہیں ہوں, لیکن جو جس پر تمام صوبے متفق ہوں ایسی جگہ پر ڈیم بنایا جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے چھوٹے ریزروائر بھی بننے چاہیے, وہ بھی بہت ضروری ہے. اور اس پر جو سیاست ہوگی وہ سیاست خون ریز ہو سکتی ہے, جس طرح کے کہا جا رہا ہے کہ اگلی جنگ پانی کی اور ہوگی دنیا میں, اسی طرح سے جو ہے ملک کے اندر بھی جو مختلف صوبوں کے درمیان آویزش ہے وہ پرتشدد ہو سکتی ہے پانی کے مسئلے پر.
صحیح, اچھا آپ ہمارے ساتھ رہے گا عابد سلیری صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ہم ایک پرومو لیں گے, ایک بریک لیں گے, اس بریک کے بعد پھر ہم گفتگو کو پاکستان کی سیاست کے حوالے سے بات کریں گے.
یہ نشریات وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پیش کی جا رہی ہیں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
جی قبل اس کے ہم آگے بڑھے, ہمارے دو کالرز ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. ایک تو جناب ظہور احمد صاحب ہیں ایبٹ آباد سے. جی ظہور احمد صاحب فرمائیے. ظہور احمد شوکت علی انجم صاحب دارا والا سے. جی
السلام علیکم سر, شوکت علی انجم دارا والا سے عرض کر رہا ہوں. سر بات دراصل یہ ہے کہ آج میرے دل کی مراد پوری ہوئی ہے جو میں چاہتا تھا بڑی دیر سے, کہ پانی کا جو مسئلہ ہے ہمارا حل ہونا چاہیے. ہمارے سیاستدانوں کا آج کا آئندہ کا ایجنڈا یہی پانی ہونا چاہیے, کہ پانی کے مسائل کو کیسے حل کریں گے, تب ان کو ووٹ دیے جائے جائیں جو اچھے طریقے سے پانی کے مسائل کریں. سر شکریہ. سر
بہت شکریہ. اور ظہور احمد بٹ صاحب کی لائن جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے. اب ہم گفتگو کرتے ہیں پاکستان کی سیاست کے حوالے سے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ پارٹیوں نے ٹکٹ جاری کر دیے ہیں اپنے قومی اور صوبائی اسمبلی کے ارکان کی امیدواری کے لیے, باقی پارٹیاں اس سلسلے میں اب کام کر رہی ہیں. پاکستان میں پوری طرح سے سیاست کا ماحول بن چکا ہے, لیکن سندھ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو وہاں پر اس وقت بہت زیادہ پولرائزیشن نظر آتا ہے پنجاب کی طرح سے. مختار منصور صاحب یہ بتائیے کہ انٹیریئر سندھ میں اور اربن سندھ میں کیا صورتحال ہے اس وقت؟
اور میرا خیال یہ ہے کہ کراچی کا مینڈیٹ اسپلٹ کرنے کی جو کوششیں کی جا رہی تھی وہ شاید اب برابر ہوتی نظر آ رہی ہیں, کیونکہ معافی جگہ فاروق ستار اور خالد محمود صدیقی دونوں یہ بہادر آباد اور پی آئی ڈی الگ الگ بیٹھے ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے ان کی پوزیشن کافی حد تک ڈیمیج ہے اور ووٹر پریشان ہے. لندن والوں نے بائیک آؤٹ کیا ہوا ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ منصفانہ نہیں ہو رہے ہیں انتخابات اور انہیں اس میں حصہ لینے کے لیے ان کی گنجائش پیدا نہیں کی ہونے دی جا رہی ہے. تو یہ جو صورت حال ہے اس کے اندر اربن سنگھ جو ہے خاصا اس وقت جو ایک ووٹر, کیونکہ جب میں ملتا ہوں لوگوں سے بات کرتا ہوں سڑکوں پر فٹ پاتھ پر ادھر ادھر لوگوں سے دکانوں کے اندر, تو ان کا موقف یہی ہوتا ہے کہ جی ہم جو ہے اس وقت جو ہے بالکل بے سروپا کھڑے ہوئے ہیں. پیپلز پارٹی کا معاملہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کوشش کر رہی ہے, لیکن پیپلز پارٹی بھانمتی کا کنبہ بن چکی ہے. پیپلز پارٹی کے اپنے اصل نظریاتی جو ساتھی تھے وہ کنارہ کشی اختیار کر چکے ہیں, جن کے اندر بھی اس کو کافی حد تک چیلنجز ہیں مختلف, اور بالخصوص فنکشن لیگ میں جو اتحاد بنایا جی ڈی اے کے نام سے اس کی اس سے کسی بھی اسے خاصا چیلنج کا سامنا ہے. پی ٹی آئی ان تو ضرور ہو رہی ہے, لیکن پی ٹی آئی کے حالات جو ہیں وہ میری اپنے تجزیہ ہے, ہو سکتا ہے کہ بہتر ہو جائے, لیکن فی الحال ان کا اپنے تنظیمی ڈھانچہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ الیکشن کے میدان میں اتریں اور کوئی بہتر کارکردگی دکھا سکیں. تو یہی حال مسلم لیگ نون کا بھی ہے کہ ان کا بھی کوئی یہاں پر جو ہے تنظیمی ڈھانچہ اس سطح پر نہیں ہے کہ وہ نچلی سطح تک لوگوں تک رابطہ کر کے اور عوام کے اندر اپنی جڑیں بنا سکے. تو اس صورت حال کے اندر اسٹیٹس کو نظر آ رہا ہے, اور اس میں جو ہے یہ ایم کیو ایم کے دھڑے ہی ٹوٹ ٹوٹ کی شکل میں لیں گے, ایک آدھ سیٹ پیپلز پارٹی دو چار لے جائے گی, دو چار ایک دو سیٹیں جو ہے شاید.
اچھا یہ بتائیے کہ اس پورے سینریو میں
ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہوگا اربن سنگھ خاص طور پر,
اس پورے سینریو میں پی ایس پی کی کیا پوزیشن ہے؟
دیکھیے پی ایس پی کوشش تو بہت کر رہی ہے, پی ایس پی کو بعض ہو جو آپ کے حلقے ہیں ریاست کے اہم وہ بھی اس کو سرپرستی اس طرح سے کہیے کہ نادیدہ قسم کی نظر آتی ہے, لیکن پی ایس پی اپنی جگہ بنانے میں اس انداز میں کامیاب نہیں ہو سکتی ہے. اور جو میرا اپنا ایک تجزیہ ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ اس الیکشن کے دنوں میں کوئی مارکا سر کر لیں, لیکن ابھی تک جو ہمارے ایک 40 سال کا صحافتی تجربہ ہے اس کے مطابق میں وہ گراؤنڈ نہیں بنا سکے, ان سے بہتر گراؤنڈ تو بہادر آباد والوں کا ہے.
اچھا ہمیں جوائن کیا ہے سلمان عابد صاحب نے. سلمان عابد صاحب, پنجاب میں بھی اس وقت بہت زیادہ پولرائزیشن ہے, خاص طور پر پی ٹی آئی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے. بقیہ دو صوبوں کی ہم بعد میں کریں گے, کے پی کے اور بلوچستان کی. پنجاب کی صورتحال بتائیے کہ وہاں کتنا پولرائزیشن ہے اور کس طرح سے کیمپینز جو ہیں وہ شروع ہوئی ہیں ان آفیشلی.
اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ پنجاب میں جو اصل مقابلہ ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کے درمیان ہی ہے, اور یہ بات بہت اچھے سے نظر آ رہی تھی کہ اصل مقابلہ ان دو جماعتوں کے درمیان ہوگا, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے پنجاب میں اپنی پوزیشن لوز کر چکی ہے, اور اب تو اس کے پاس پنجاب میں امیدوار بھی نہیں لگ رہے کہ جو انتخاب لڑ سکیں گے. اب جہاں تک پی ایم ایل این کا پی ٹی آئی کا تعلق ہے, دونوں میں بڑا گھمسان کی جنگ ہے اور دونوں ہی پنجاب کو پتہ کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ مرکز میں جتنے بھی حکومت بنانی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ پنجاب سے ان کو اکثریت ملے. اب پچھلے دنوں میں جو کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہے, جتنے الیکٹیبل ان کے ساتھ آئے ہیں, پی ایم ایل این کے لوگ ٹوٹے ہیں, پیپلز پارٹی کے لوگ ٹوٹے ہیں, تو کافی اسٹرانگ الیکٹیبل جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کے پاس آ گئے ہیں, اور جو کل انہوں نے پارٹی ٹکٹ جاری کی ہے اس میں بھی اگر آپ دیکھیے تو میجورٹی جو ہے کافی اسٹرانگ الیکٹیبل جو ہیں جن کو ٹکٹیں ملی ہیں. تو پی ٹی آئی کو ایک ایج تو حاصل ہے الیکٹیبل کی پالیٹکس میں جو اس وقت ان کو جو ٹکٹیں دی گئی ہیں, لیکن پی ایم ایل این اس وقت یہ سمجھ رہی ہے کہ ناف الیکٹیبل کے ساتھ ساتھ جو ووٹر ہے وہ ابھی تک اس کے ساتھ انٹیکٹ ہے. حالانکہ میرا اپنا خیال یہ ہے, تجزیہ بھی یہ ہے کہ جو پنجاب کی پالیٹکس ہے یہ پاور پالیٹکس کے ساتھ چلتی ہے, جو جہاں پہ جس کے پاس طاقت ہوتی ہے اس کے ساتھ آپریٹ کرتی ہے, اس کا کوئی نظریاتی اس طرح سے مزاج نہیں ہے پنجاب کے ووٹروں کا. اسی لیے اور دوسری بات یہ کہ پی ایم ایل این کو جو ہے ایک دوسری بڑی جو پریشانی ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ دو اس وقت قانونی محاذ کے اوپر نیب کی عدالتوں کے حوالے سے جو معاملات چل رہے ہیں اس سے بھی ان کی پوزیشن کافی ورسٹ ہے. تو ابھی آج آپ نے دیکھا کہ آج گیلپ کا ایک سروے آیا ہے جس میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ پی ایم ایل این کی جو ماضی کی مقبولیت تھی جو 28% تھی پنجاب میں, وہ گر کے 15-18% رہ گئی ہے. اس لیے پی ایم ایل این کا ووٹ بھی جو ہے وہ شرنک ہوا ہے اور ان کی پوزیشن بھی شرنک ہوئی ہے, اور اس وقت ایک مومنٹم اور پرسپشن جو ہے وہ بظاہر پی ٹی آئی نے اپنے اوپر ایک ڈومیننٹ رول لیا ہوا ہے, لیکن پی ایم ایل این جو ہے وہ ٹائٹینک ہے پنجاب کی پالیٹکس میں, اس کی ساری بیس پنجاب میں ہے, اس لیے یہ کہنا کہ ان کو بہت آسانی سے راضی ہو جائے گا ممکن نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو نگران وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوا ہے اس کی وجہ سے بھی پی ایم ایل این کے اندر بڑی بے چینی پائی جاتی ہے, اور جو ڈاکٹر حسن عسکری ہیں ان کے بارے میں ان کا موقف یہ ہے کہ یہ غیر جانبدار نہیں ہے, جانبدار ہیں اور ان کا جھکاؤ پی ٹی آئی کی طرف ہے, لیکن اس سے بھی بڑا خطرہ ان کو یہ ہے کہ جو پنجاب کی بیوروکریسی میں جو اکھاڑ پکھاڑ ہونی ہے اگلے چند دنوں کے اندر, تو شہباز شریف صاحب نے جو کوشش کی تھی کہ وہ اس بیوروکریسی کی مدد سے بھی اپنے آپ کو پینیٹریٹ کریں گے. فواد حسن فواد جو ہے ان کو لایا گیا تھا پنجاب میں, بتایا گیا تھا اور خیال یہی تھا کہ وہی پوری الیکشن کمپین کو جو ہے پیچھے سے بیٹھ کے رن کر رہے ہوں گے, اس کو بھی کافی سیٹ بیک ہوا. یہی وجہ ہے کہ ابھی تک پی ایم ایل ایم نے ڈاکٹر حسن عسکری کی تقرری کو ڈائجسٹ نہیں کیا ہے. تو ایک ایڈمنسٹریٹو ماحول بھی جو ہے وہ ان کے حق میں نہیں ہے, قانونی ماحول بھی ان کے حق میں نہیں ہے, پولیٹیکل پولرائزیشن جو ہے وہ بہت زیادہ آگے بڑھ چکی ہے. اور اب ون ٹو ون مقابلہ ہے, اس میں دیکھنا صرف یہ ہوگا کہ عمران خان اگلے عید کے فوراً بعد جو اپنی کیمپین شروع کرنے لگے ہیں, کیونکہ دونوں کی نواز شریف صاحب کی اور عمران خان کی جو کیمپین کی مومنٹم ہے وہ بھی ڈٹرمن کرے گی اس پرسپشن کو ڈیولپ کرنے میں. لیکن اگر نواز شریف صاحب اریسٹ ہو جاتے ہیں, سزا ہو جاتی ہے, تو وہ پھر اس طرح کی کمپین نہیں چلا سکیں گے جس قسم کی ایچ کمپین جو ہے وہ عمران خان کو حاصل ہوگی. تو مجھے لگتا ہے کہ پنجاب کا جو بڑا مارکا ہے اس بار, پہلی بار پنجاب کی سیاست میں 88 کے بعد جو ہے پی ایم ایل این کو ایک بڑے سخت چیلنج کا سامنا ہے پنجاب کی پالیٹکس میں.
اچھا یہ بتائیے مقتدہ منصور صاحب کے بقیہ جو دو صوبے ہیں بلوچستان اور کے پی, وہاں پہ بارے میں آپ کیا کہیں گے اختصار کے ساتھ؟
بلوچستان میں تو ہمیشہ سے مینڈیٹ جو ہے وہ اسپلٹ رہتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اوپر والا بلوچستان ٹرائبل ہے اور ٹرائبل اس کے اندر معاملات چلتے ہیں قبائلی, اور نیچے والے بلوچستان کے اندر جو بائیں بازو کی قوتیں ہیں وہ اور قوم پرست وہ زیادہ آتی ہیں. تو بلوچستان میں تو اس مینڈیٹ اسپلٹ رہے گا اور کوئی واضح طور پر تبدیلی دیتے ہیں. البتہ پختونخوا میں اس دفعہ اے این پی جو ہے وہ ٹف ٹائم دے گی اور مسلم لیگ نون بھی ٹف ٹائم دے گی تحریک انصاف کو, اور ساتھ ساتھ جے یو آئی بھی جو ہے وہ ٹف ٹائم دینے کے موڈ میں ہے. اس طرح سے کیونکہ جے یو آئی نے جو ہے وہ متحدہ مجلس عمل بنا لی ہے, تو جماعت اسلامی کا جو ووٹر ہے وہ بھی ادھر جائے گا اور اس طرح سے بعض ووٹ جو ہے وہ ڈسٹرب ہوں گے. لگ یہ رہا ہے کہ پختونخوا میں صورتحال تبدیل ہوگی. ایک مختصراً ایک بات کرتا چلوں کہ کراچی سے ان کرنے کی کوشش ہو رہی ہے پرویز مشرف صاحب کو, اور وہ لازمی طور پر ایک سیٹ نکال لیں گے خود. اچھا. اور ان کو غالباً یہ کوشش ہو رہی ہے کہ مختلف دھڑوں کو ایک متحد کر کے بعد میں الیکشن کے بعد ان کی قیادت میں دے دیا جائے, یہ یہاں پر شنید ہے. تو یہ بھی ایک امکان ہے, اور اس امکان کس حد تک یہ مٹیریلائز ہوتا ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا.
اچھا سلمان لابی صاحب ایک آخری بات جی, اور بتائیے کہ جو تجزیہ دیا ہے مقتدہ منصور صاحب نے کے پی اور بلوچستان کے بارے میں, اس سے آپ کس حد تک اتفاق کرتے ہیں؟ اور دوسرے کیا آپ یہ سمجھتے ہیں جی میرا سوال سن لیں پورا. میرا سوال دوسرا یہ ہے اسی سلسلے میں کہ کیا آپ کے خیال میں آنے والا پارلیمنٹ ہنگ پارلیمنٹ بنے گا؟
جی پہلا تجزیہ تو میرا یہ ہے کہ کے پی کے اندر جو میجورٹی ہے وہ ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف دے گی, کیونکہ دیکھیے لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی کی سابقہ حکومت اور متحدہ مجلس عمل کی حکومت نے کوئی شاندار کارکردگی نہیں کی تھی. اور مجھے لگتا ہے کہ جو اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت میں اگر وہ بہت بڑے مارکے نہیں مارے لیکن ان کی پرفارمنس اتنی بری نہیں ہے, اس لیے مجھے لگتا ہے کہ تمام تر چیلنجز کے باوجود پی ٹی آئی جو ہے وہ وہاں پہ اٹکے گی. جہاں تک آپ نے ہنگ پارلیمنٹ کی بات کی ہے, مجھے لگتا یہ ہے کہ اس میں ٹھیک ہے کہ اس میں مینڈیٹ جو ہے کسی ایک جماعت کے پاس نہیں ہوگا. میرا خیال یہ ہے کہ جو تین جماعتیں ہیں پاکستان تحریک انصاف, پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این, ان میں سے دو جماعتوں کے ساتھ مل کے کوالیشن گورنمنٹ بنے گا, چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کا بن جائے اور چاہے وہ جو ہے پی ایم ایل این کا اور تحریک انصاف کا بنے یا کچھ آزاد امیدوار بن جائے. دو جماعتوں کو تو آپس میں مل کے کوالیشن گورنمنٹ میں جانا پڑے گا, کوئی ایک پارٹی جو ہے سنگل لارجسٹ پارٹی کے تحت جو ہے نا حکومت بنانے کی کوالیشن میں نہیں ہوگی.
اچھا اور یہ اور فرمائیے مجھے, بتائیے کہ اگر ہنگ پارلیمنٹ بنتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بہتر پوزیشن میں ہوگی حکومت بنانے کے یا پی ایم ایل این جو ہے, اس لیے پیپلز پارٹی تو بظاہر نظر نہیں آ رہی.
اگر ہنگ پارلیمنٹ بنتی ہے تو پی ٹی آئی جو ہے مجھے لگتا ہے کہ حکومت بنانے کی پوزیشن پہ ہوگی, اس وقت اس کا پرسپشن زیادہ ہے. اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں زیادہ بہتر لگنی نظر آتی ہے, انہیں کی ہوگی. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ اگر ہنگ پارلیمنٹ بنتی ہے اور ایک کمزور سی حکومت بنتی ہے تو پاکستان کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا بلکہ اس کو زیادہ چیلنجز ہوں گے اور ہم انٹرنل پالیٹکس میں زیادہ ویک ہو جائیں گے. تو کیونکہ ایک ہنگ پارلیمنٹ اور ایک ہنگ قسم کی گورنمنٹ جو ہے مخلوط کوالیشن گورنمنٹ
بہت زیادہ سٹرانگ طریقے سے ڈومیسٹک پالیٹکس کو زیادہ ڈیل کر سکے گی. اچھا بہت شکریہ جناب سلمان عابد صاحب, مقتدہ منصور صاحب, دونوں صاحبان کا بہت شکریہ. اور سمجھ ہم ایک بریک لیں گے اور اس بریک کے بعد ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں پروفیسر ظفر بخاری صاحب, شکاگو یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے. ہم شمالی کوریا کے ساتھ میٹنگ کے حوالے سے ان سے بات کریں گے, لیکن پہلے ایک بریک.
یہ وائس آف امریکہ ہے۔ آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں، پتا ہے facebook.com/voaurdu۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں، پتا ہے www.urduvoa.com۔
ویلکم بیک۔ کو ہمارے کالر ہیں محمد شفیع صاحب چترال سے، پہلے ان کو لے لیتے ہیں پھر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی جی شفیع صاحب، محمد شفیع صاحب،
السلام علیکم۔ جی جاوری صاحب، بہت شکریہ، بہت ہی قیمتی مہمان تھے۔ سوال سیاسی حالات کے یہ تھے کہ انہوں نے کہا کہ جنرل پرویز مشرف جو ہے کراچی کے سیٹ پر ہوں گے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم دعوت دیتے ہیں پرویز مشرف کو کہ اس کی سیٹ جو ہے پکی ہے، پہلے بھی اسی کو دیا تھا، اب بھی انشاءاللہ جب وہ چترال کی سیٹ پہ کھڑے ہوگا انشاءاللہ ایم این اے کی سیٹ جو ہے ہم پرویز مشرف کو دیں گے۔ بہت شکریہ۔
اور ظہور احمد صاحب ریپٹ آباد سے، ان کی لائن ڈراپ ہو گئی تھی۔ جی فرمائیے۔
جی السلام علیکم سر۔
وعلیکم السلام۔
سر میں پنجاب اور پختونخوا کے متعلق بات کرنا چاہتا ہوں، پانی کے متعلق بات کرنی تھی، وہ آپ نے بتا تو ختم کیا۔
نہیں، میں نے ٹاپک نہیں ختم کیا، آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی تھی، میں آپ کو آوازیں دے رہا تھا۔
اچھا سر، پہلے پانی کے مسئلے پر میں بات کر لوں،
بہت میرے پاس وقت بہت کم ہے، اختصار کیجیے گا پلیز۔
اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا وہ سر اس طرح کہ چیف جسٹس جو ہے وہ پاکستانی کون سے کیوں مذاق کر رہے ہیں، اعتزاز الرحمن کے پاس کوئی اور کام لیا تو ان کو بڑا بنانے کے لیے انہوں نے وہ کمیٹی کا سربراہ بنا لیا ہے، ایک بات تو یہ ہے۔ دوسرا سر، پنجاب میں جو گمسان کا جنگ وہ آپ ایک ساتھی کہہ رہے تھے، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ پاکستانی پنجاب کی جو وادی ہے وہ کمیا وہ یعنی جمع کی بڑی وابستہ ہوتی ہے، اگر شیئر الیکشن ہو تو یقین جانے 120 اور 125 سیٹیں لے سکتی ہے اشریف کی پارٹی۔
بہت شکریہ آپ کا۔ اور اس وقت ہم گفتگو کریں گے اب صدر ٹرمپ کی ملاقات کے حوالے سے۔ یہ بتائیے پروفیسر ظفر صاحب کہ صدر ٹرمپ جانے والے ہیں، 12 جون کو ان کی میٹنگ ہے شمالی کوریا کے لیڈرز کے ساتھ، کیا توقعات آپ وابستہ کر رہے ہیں؟ میرے پاس ٹائم بہت کم ہے، اس لیے ذرا اختصار کیجیے گا پلیز۔
دیکھیں، اس میں جو میٹنگ ہے، ایکچولی اس میٹنگ کا جو سب سے بڑا بینیفٹ ہوگا وہ اپنا پریزیڈنٹ کم کو ہوگا نارتھ کوریا کے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنا ایک طریقے سے پاور بیس کو فردر کنسولیڈیٹ کریں گے ود ان دیٹ پینسولا، ود ان دیٹ ایریا۔ ایک اس کی یہ ڈائمینشن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ویسٹ میں اور امریکہ میں زیادہ تر کنسیڈر یہ کیا جاتا تھا کہ جو کم ہے انہوں نے چونکہ انہیریٹ کی ہے لیڈرشپ اپنے گرینڈ فادر سے اور پھر فادر اور اپنے فادر سے، تو ان کو اتنا سیریس نہیں لیا گیا ان مینی ڈیموکریٹک کنٹریز آف ورلڈ۔ لیکن انہوں نے ان کے شاید گرد گرد ان کے ایڈوائزرز ایسے تھے کہ انہوں نے پروف کیا کہ انہوں نے نیوکلیئر لیول کے اوپر جب انہوں نے ورلڈ سے فائٹ کیا، تو یہ تو ان کا ایک لوکل ان کا بیس ہے۔ دوسرا جو پریشر پوائنٹ وہاں پہ ایگزسٹ کرتا ہے جس کو کہ ویسٹ میں ہم اکثر نگلیکٹ کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ دونوں طرف کی جو پاپولیشن ہے ان میں ڈیوائڈیڈ ریلیشن شپس ہیں آپس کے اندر، تو لوگ جو ہیں وہاں پہ کامن آدمی وہ یہ چاہتا ہے کہ تعلقات ایسے ہو جائیں کہ آنا جانا کھلا ہو جائے اور آپس میں رشتے دار آپس میں ایک دوسرے سے مل سکیں جو کہ پچھلے 50 سال سے نہیں مل سکے ہیں۔ تو یہ ایک پریشر پوائنٹ ہے جو کہ پبلک پوائنٹ آف ویو سے ہم اس کو لیتے ہیں۔ جہاں تک یو ایس کا تعلق ہے، یو ایس کے لیے جو سب سے بڑا ایک پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ان کی چونکہ فورسز وہاں پہ بیسڈ ہیں آفٹر کوریا وار اور ساتھ جاپان میں بھی بیسڈ ہیں، تو ان دونوں کے لیے نارتھ کوریا کا نیوکلیئر تھریٹ جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایک چیلنج ہے ان کے لیے۔ تو یہ ایک لحاظ سے یہ دونوں کنٹریز کے لیے، یونائٹڈ اسٹیٹس کے لیے بھی اور نارتھ کوریا کے لیے بھی، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ ہاؤ ٹو اوور کم دس پرٹیکولر پرابلم فرام دس پرسپیکٹو، کہ جس میں کہ امریکہ کا انٹرسٹ ہوگا کہ کسی بھی طریقے سے نہ صرف نارتھ کوریا کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس کو کنٹین کیا جائے بلکہ اس کو ہو سکے تو اس کو ڈیمالش کر دیا جائے ٹو دا لیول آف کہ وہ سول کے لیے، سول الیکٹریسٹی کے لیے صرف یوز کر سکیں۔ دوسری طرف جو نارتھ کوریا کا جو اسٹینڈ ہوگا اس کے اندر نو ڈاؤٹ کہ ملٹریلی نارتھ کوریا اتنا اسٹرانگ نہیں ہے، لیکن چونکہ نارتھ کوریا کو چائنیز بیکنگ بھی اس وقت حاصل ہے تو اس کی وجہ سے امریکہ بھی ڈائریکٹ کنفرنٹریشن اس میں نہیں جا سکتا اس ایریا میں، اور پھر جو خاص طور پہ جو پبلک ہے ساؤتھ کوریا کی نارتھ کے مقابلے پہ وہ بھی کسی قسم کی وار میں انوالو ہونا نہیں چاہتے، چونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کولڈ وار کی لڑائی تھی بٹوین سوویٹس اینڈ چائنا ورسز دا ویسٹ، इस लड़ाई ने उनको 50 साल, उनके रिलेटिव्स को, आपस में बहन भाइयों को, फर्स्ट कजन्स को, फर्स्ट फैमिलीज को उन्होंने काफी हद तक दूर रखा है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ये कह रहे हैं कि ये पॉजिटिव सिनेरियो है और सूरत हाल बेहतर हो सकती है।
सूरत हाल डेफिनेटली बेहतर होगी, दोनों तरफ से पॉजिटिव सिनेरियो है, क्योंकि यूएस की पॉलिसी है कंटेनमेंट की, कंटेनमेंट ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स की, वेर एज नॉर्थ कोरिया की अपनी जो वो है कि उनको एक दुनिया में एक पीआर का एक बड़ा अच्छा एक स्टैंड मिल गया है कि यूएस प्रेसिडेंट जिसने के हमेशा उनसे मिलने से इनकार किया है
वो उनसे मिल रहा है,
खुद मिलने सिंगापुर आ रहे हैं।
बहुत शुक्रिया जफर बुखारी साहब आपका। और सामने चलते हैं अगले मौजू की जानिब। जैसा कि आप जानते हैं कि कनाडा में G7 मीटिंग हो रही है, इससे कबल सदर ट्रंप एलुमिनियम और स्टील के ऊपर महसूलात का ऐलान कर चुके हैं, टेंशन था, लेकिन सदर ट्रंप ने वहाँ पहुँचकर माहौल पर काबू पाया है और काफ़ी खुशगवार माहौल में ये मीटिंग हुई है। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर जनाब शाहिद जावेद बरकी साहब मौजूद हैं, मुमताज़ माहिर माशियात हैं और वर्ल्ड बैंक के एक साबिक एक आला अहदेदार हैं। बरकी साहब, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप इस G7 से, क्या मामलात दुरुस्त हो जाएंगे यूरोपियन यूनियन, कनाडा और अमेरिका के दरमियान?
नहीं, इनका मूड नहीं लगता ट्रंप का टू वर्क विद द यूरोपियंस। इसने ये जो स्टेटमेंट दी है वहां जाने से पहले कि रशिया को वापस ले आना चाहिए और G7 को G8 बना देना चाहिए, उससे यूरोपियंस बहुत अपसेट हैं। और उसकी 2-3 वजह हैं जो जिनको देखना चाहिए। एक तो ये कि ये G8 में से ओबामा ने रशिया को निकाला था इन ऑर्डर टू पनिश इट फॉर व्हाट इट वाज द एनेक्सेशन ऑफ क्राइमिया। तो अब ट्रंप की पॉलिसी ये है कि जो कुछ भी ओबामा ने किया उसको रिवर्स करना है। तो ये दूसरा, ये अब वो पता लगेगा जब म्यूलर की रिपोर्ट आती है कि इनका रशिया के साथ क्या बंदोबस्त था, लेकिन हर एक जगह पे ये रशिया को पुश करता है और यूरोपियंस बहुत इस चीज से खौफ ज़दा हैं, क्योंकि रशिया की वजह से 4 मुल्क अब जो ईस्ट यूरोप में है वो काफी रशिया की तरफ जा चुके हैं, हंगरी, स्लोवेनिया, पोलैंड और चौथा मुझे अब याद नहीं आ रहा है सब। तो वो नहीं चाहते कि ये रशिया को इतनी अहमियत दी जाए जो ये ट्रंप दे रहे हैं, क्योंकि उसका फिर जोर बढ़ता जाएगा। और तीसरा ये है कि इन्होंने ये जो एल्यूमिनियम और स्टील पे टैरिफ लगाए हैं उसको यूज किया है कि ये बड़ा पुराना क्लॉज है, एक्ट पास किया था कांग्रेस ने काफी अरसा हुआ कोल्ड वॉर के जमाने में, कि जो इंपोर्ट्स आती हैं यूनाइटेड स्टेट्स में वो सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है, यानी कि अगर सामान आ रहा है ऐसे मुल्क से कि जिससे झगड़ा हो जाए वो सामान वो रोक दें तो इनकी मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस पे असर
पड़ता है जी।
तो इसने भी वो सिक्योरिटी के को यूज करते हुए, सिक्योरिटी क्लॉज को यूज करते हुए ये लाए हैं। मुझे जो सबसे बड़ा खौफ है वो ये है कि ये WTO को तबाह कर देंगे।
अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका बरकी साहब। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है कनाडा से प्रोफेसर मुर्तज़ा हैदर साहब ने, रायरसन यूनिवर्सिटी से उनका ताल्लुक है। आप ऑब्जर्व कर रहे हैं इस G7 मीटिंग को, मुर्तज़ा हैदर साहब क्या तवक्कात वाबस्ता कर रहे हैं आप इस सूरत हाल से?
अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त अजीबोगरीब हालात हैं हमारे क्वेबेक सिटी में। जो बड़ी खबर थी वो ये कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो सुबह ब्रेकफास्ट के लिए लेट थे, एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हो रही थी जेंडर एक्विटी और इक्वालिटी पर, और उसमें वो शरीक देर से हुए। और खबरें ये थी सुबह कि वो शायद जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड सेशन हैं उनमें भी अटेंड ना करें। लेकिन हमारे कनाडा में जो बात इस वक्त ज़्यादा चल रही है वो टैरिफ्स के हवाले से है कि हम पर भी उन्होंने टैरिफ्स लगाए हैं जो कैनेडियन स्टील और एल्यूमिनियम है। गो के इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, गालिबन तकरीबन 6 बिलियन की एक्सपोर्ट्स हैं कनाडा से स्टील की और तकरीबन 6 बिलियन की ही इम्पोर्ट्स हैं अमरीका से। तो वो इतना बड़ा कोई हमारे जो ट्रेड है, जो 75% ऑफ द इकोनॉमी कनाडा की वो ट्रेड है, उसमें इतना बड़ा नंबर नहीं है। लेकिन शायद लोग डर रहे हैं कि ये स्टील से शुरू होकर और एल्यूमिनियम से शुरू होकर कहीं और चीजों पर ना चला जाए और उससे फिर हमारी जो कंपेटिटिव एडवांटेज है अमेरिका के ट्रेड साथ ट्रेड में वो मुतासिर ना हो। लेकिन
अच्छा,
ये सब अनचार्टेड एरियाज हैं, कुछ लोग हैरान होकर देखें जो भी कुछ हो रहा है।
अच्छा, नेफ्टा का क्या फ्यूचर नजर आता है आपको?
आई थिंक जी नेफ्टा इतनी आसानी से तो नहीं जाएगा। ये अभी जो नीजर्क रिएक्शंस हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेज भी तो देखने हैं। कॉन्सिक्वेंसेज ये होते हैं, आपने टैरिफ्स लगा दिए तो कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट बढ़ गई। जब कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट बढ़ गई अमरीकी प्रोड्यूसर्स के लिए, तो जो भी प्रोडक्ट वो बना रहे हैं उसकी कॉस्ट बढ़ेगी। उसकी कॉस्ट के बढ़ने से उनकी सेल की कैपेबिलिटी जो है वो मुतासर होगी। तो ये जब तक एक साइकिल पूरी नहीं गुजरेगी और अमरीका के अपने प्रोड्यूसर्स नहीं हुकूमत को बताएंगे कि टैरिफ से उनको फायदा हुआ या नुकसान, तब तक ये जानना मुश्किल है कि सरकार जो है लॉन्ग टर्म क्या सोचेगी। ये जो फैसले हुए हैं इनके असरात डोमेस्टिक इकोनॉमी पे जब नमूदार होंगे उसके बाद सही पता चलेगा कि नेफ्टा का फ्यूचर क्या है।
अच्छा बरकी साहब, एक आखिरी बात मुझे और बताइए, मेरे पास दो मिनट हैं टोटल। क्या आप ये समझते हैं कि ये जो सिचुएशन है ये ट्रिगर कर देगी किसी ट्रेड वॉर को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर?
सॉरी मैं समझा नहीं।
क्या ये जो सिचुएशन अब बन रही है ये इंटरनेशनल लेवल पर किसी ट्रेड वॉर को बिटवीन अमेरिका एंड यूरोप और चाइना?
इसका खदशा है क्योंकि यूरोपियन ने फौरन जवाब दिया है और उन्होंने थ्रेटन किया है कि ये जो अमेरिकन एक्सपोर्ट्स हैं उन एरिया से जहां ये पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट है ट्रंप के लिए, उन आइटम्स पे वो लगाएंगे ड्यूटी लगाएंगे, बोर्बन फॉर इंस्टेंस, ये जो विस्की बनती है अमेरिका में। तो यस, नहीं हम ट्रेड वॉर की तरफ जा रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा था कि ये WTO पे का फ्यूचर मुझे अब बड़ा ग्रिम नजर आ रहा है।
अच्छा
देखिए, इसमें ये बात
जी मुर्तजा साहब,
जो अमेरिका की रस्ट बेल्ट है कि जहां अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी और उनकी जिस फ्रस्ट्रेशन की वजह से डोनाल्ड ट्रंप साहब हुकूमत में आए, उनको उस रस्ट बेल्ट की इकोनॉमी को रिवाइव करना है और उसकी रिवाइवल के लिए शायद उनको कोई इस तरह के नीचर्क रिएक्शंस करने पड़े। तो ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि अमेरिका में जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो बहुत मुतासिर हुई है और कई इलाके ऐसे हैं कि जहां पर बिल्कुल रोजगार खत्म हो गया था। तो जहां हम इसको इंटरनेशनली देख रहे हैं ट्रेड को, आई थिंक एट द स्टार्ट ऑफ द थिंग आपको अपने मुल्क में भी तो देखना है कि रोजगार बढ़ रही है कम हो रही है और फिर उसके बाद पॉलिसी बननी है। और ये चीज जो बुनियादी है वो ये कि लोग अपने इक्तिसाद को पहले देखेंगे और दूसरों के इक्तिसाद को बाद में देखेंगे।
बरकी साहब का आखिरी बात, 30 सेकेंड है मेरे पास, चाइना के साथ तो जो इस वक्त पोजीशन है, जाहिर है कि उन्होंने उन पर भी थ्रेट किया है टैरिफ लगाने का, क्या उसमें कोई सिचुएशन ईजिंग होगी?
चाइना अब बहुत ताकतवर मुल्क है, इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग है, वो इनको उतना ही हर्ट कर सकते हैं जितना ये करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपने ये देखा ही है, उस कंपनी का नाम ZTE है जिस पे इन्होंने लगाया था रिस्ट्रिक्शन लगाई थी, वो रिमूव कर दी हैं। तो अगर ये यूरोप के साथ ट्रेड वॉर ये कर सकते हैं, ज्यादा इनको नुकसान नहीं होगा, लेकिन चाइना के साथ ये नहीं। इस किस्म की अगर ये पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे तो अमेरिका बहुत हर्ट करेगा अपने आप को।
मुर्तजा हैदर साहब, अगर रूस का जैसा कि कहा है ट्रंप साहब ने उनको लाने के लिए G7 में, यूरोप अभी बरकी साहब यही कह रहे थे कि यूरोप के लिए ये काबिल बर्दाश्त नहीं होगा, आप क्या समझते हैं कि यूरोप इसको एक्सेप्ट कर लेगा?
मैं इस सूरत हाल में तो नहीं हूँ कि कह सकूँ कि यूरोप क्या करेगा, लेकिन आप ये देखिए कि इस वक्त मेरे हिसाब से रूस का इस टेबल पे होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि रूस की अदम मौजूदगी में जो हमने मिडल ईस्ट में होते देखा कि किस तरीके से एक अनबैलेंस हो गया है मिडल ईस्ट में, और जहां ये जितनी भी जो शिद्दत पसंद मजहबी हैं उनको सपोर्ट मिल रही थी मुख्तलिफ ममालिक में, वहां अगर रूस ना आता तो ये दाएश और ये लोग चढ़ दौड़ते अब तक हम पर। तो ये जरूरी है कि आप उसको बड़े ग्लोबल तनाजुर में देखें कि जहां रूस का अगर नेगेटिव इम्पैक्ट आपको यूक्रेन में नजर आ रहा है तो फिर उसका जो शाम में और दूसरे ममालिक में पॉजिटिव इम्पैक्ट है जहां वो मजहबी जुनूनियों के खिलाफ खड़े हुए हैं
जी,
तो उसको भी देखना पड़ेगा।
बहुत शुक्रिया, मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ जनाब शाहिद जावेद बरकी साहब आपका और प्रोफेसर मुर्तजा हैदर साहब आपका। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। हमारे आज के प्रोड्यूसर थे अंजुम हैरिस गिल, अब अपने मेजबान कमर अब्बास जाफरी को आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताए नजर पेश किए गए وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
امریکی ریاست مینیسوٹا کے ایک نوجوان لڑکے نے قرت کا گراں قدر دبئی بین الاقوامی مقابلہ جیتنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ مینیپولس سے وائس آف امریکہ کے لیے مخصمود مسکادے نے اپنے رپورٹ میں بتایا ہے کہ احمد برہان محمد نے، جس کی عمر 16 سال ہے، مقابلے میں شریک 100 سے زیادہ امیدواروں میں اول پوزیشن حاصل کی۔ دبئی کا بین الاقوامی قرت مقابلہ جیتنے کے بعد جب وہ واپس مینیسوٹا پہنچا تو اس کا شاندار استقبال کیا گیا۔ احمد برہان محمد نے کہا،
Yeah, I was pretty surprised. They told me I was top 10, but I didn't know what place I was going to get, so الحمدللہ۔
مجھے خاصی حیرت ہوئی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں اعلیٰ پوزیشن حاصل کرنے والے 10 قاریوں میں ہوں، لیکن مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ مجھے کون سی پوزیشن حاصل ہوگی۔ برہان محمد پہلے امریکی ہیں جنہوں نے $68,000 کا یہ انعام حاصل کیا ہے۔ وہ صومالی امریکی ہیں اور ان کے ساتھ بہت سے افریقی نوجوان مقابلے میں شریک تھے، جن میں سے کئی ایک کا تعلق لیبیا، تیونس اور الجزائر سے تھا، جنہوں نے دوسری، تیسری اور چوتھی پوزیشن حاصل کی۔ احمد برہان محمد نے مزید کہا،
The competition was very competitive. I was competing with 103 contestants from all around the world. Some of them countries I never heard of in my life.
یہ مقابلہ بہت سخت تھا۔ میں دنیا بھر سے آئے ہوئے 103 امیدواروں سے مقابلے میں شریک تھا۔ بعض کا تعلق ایسے ملکوں سے تھا جن کے بارے میں حتیٰ کہ میں نے زندگی میں سنا بھی نہیں تھا۔ احمد برہان محمد اس وقت امریکہ آیا تھا جب وہ 2 سال کا تھا، اور اس نے کہا کہ اس کی جیت کا سہرا اس کے والدین اور اساتذہ کے سر ہے، جنہوں نے دبئی میں اس 22ویں مقابلے کو جیتنے میں رہنمائی کی۔ اس مقابلے کو مسلم دنیا میں ایک نہایت اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ احمد برہان محمد نے بتایا کہ اس نے 7 سال کی عمر میں قرآن پڑھنا شروع کیا اور 5 سال میں پورا قرآن حفظ کر لیا۔ محمد کے والد برہان محمد علمی کا کہنا ہے کہ ان کے بیٹے کے ساتھ جو محنت کی گئی اس کا پھل مل گیا۔
We put a lot of effort into helping him, and the teachers put in huge efforts as well.
ہم نے اس کی مدد کے لیے ہر ممکن کوشش کی اور اساتذہ نے بھی بہت رہنمائی کی۔ شیخ عبدالرساق حاشی ابو بکر اسلامی سینٹر کے امام ہیں، جہاں احمد برہان محمد نے تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے کہا کہ اس کا یہ اعزاز تمام امریکی مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ امام شیخ حاشی کہتے ہیں،
The American media is proud of Burhan's win. All we want as a community was to show Americans that they can be proud of us, and this win shows that we have achieved that accomplishment.
امریکی ذرائع ابلاغ کو برہان کی جیت پر فخر ہے۔ ایک برادری کے طور پر ہم صرف یہ چاہتے تھے کہ امریکیوں کو یہ بتایا جائے کہ وہ ہم پر فخر کر سکتے ہیں، اور اس اعزاز نے یہ دکھا دیا ہے کہ ہم نے کامیابی حاصل کی ہے۔ ہمیں اب امید ہے کہ امریکی اسلام اور مسلمانوں کے اچھے پہلو کو دیکھیں گے، اور ساتھ ہی امریکہ میں رہنے والے امریکی مسلمانوں کی صلاحیت کو بھی۔ احمد برہان محمد اس سال بعد میں ہائی اسکول کے آخری سال میں جائے گا، اور اس کا کہنا ہے کہ وہ ڈاکٹر بننے کا متمنی ہے۔ رضی احمد رضوی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu